أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم عقیدت اور محبت کے ساتھ عقید و جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجه اللہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم اور پیارے بھائیوں اور بہنوں, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری یہ نشست ایک مختصر نشست ہے اور انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اس نشست میں ایمان کی حفاظت کے متعلق ہم سماعت کریں گے, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی گناہگار ہے, سیاہکار ہے, اگر خاتمہ بالایمان ہوا, موت کے وقت وہ اپنے ایمان کو سلامت لے کر گیا, تو بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور ایسے حدیث پاک میں 4 کروڑ سے زائد افراد کا ذکر کیا گیا. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنے گناہگار ہوں گے کہ ایمان کی نیکی کے علاوہ ان کے نامہ اعمال میں اور کوئی نیکی نہ ہوگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعداد بیان کی جس کا محدثین نے اندازہ لگایا وہ 4 کروڑ سے زائد افراد بنتے ہیں. آپ نے فرمایا صرف ایمان سلامت لے کر دنیا سے گئے ہوں گے, باقی نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہ ہوگی, مگر سرکار فرماتے ہیں میری شفاعت کے صدقے میں وہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے. تو نجات کا دار و مدار ایمان کی سلامتی پر ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ضروریات دین کا ماننا انتہائی ضروری ہے. کوئی ساری باتوں کو مانتا ہو اور کسی ایک بات کا انکار کر دے تو بھی اس کا ایمان برباد ہو جائے گا. مثلا ایک شخص ہے, اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی, اشراق چاشت اوابین بھی پڑھتا ہے, 5 وقتہ نمازیں ادا کرتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج کرتا ہے, عمرہ کرتا ہے, ساری عبادتیں بجا لاتا ہے, نیک ہے, پرہیزگار ہے, بظاہر آپ کو متقی نظر آتا ہے, بظاہر حسن اخلاق کا پیکر بھی ہے, لیکن بالفرض وہ یہ کہہ دے کہ میں جنت کو نہیں مانتا باقی سب چیزوں کو مانتا ہوں, تو بتائیے کیا وہ مسلمان باقی رہے گا؟ یا وہ جہنم کا انکار کر دے, یا وہ فرشتوں کا انکار کر دے, یا وہ جنات کا انکار کر دے, یا قرآن کی کسی آیت کو ماننے سے انکار کر دے, یا کسی نبی کی گستاخی کر لے. تو دیکھیں, آپ اتنی ساری عبادتیں دیکھنے کے باوجود بھی اسے مسلمان نہیں کہیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ اسلام سے فارغ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اسلام کے علاوہ جتنے ادیان ہیں سب باطل ہیں. اور دین اسلام کے متعلق آپ سمجھ چکے کہ اگر ایک چیز کا انکار کر دیا جائے تو انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ تم اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا. الدین النصیحہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دین خیرخواہی کا نام ہے, دین ایک دوسرے سے بھلائی کا نام ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں, اور یہ نشست اور بد عقیدہ لوگوں کا رد یہ اسی حدیث کی وجہ سے ہے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بتائیں کہ دیکھو یہ عقیدے اگر ہوں تو انسان اسلام سے باہر ہو جاتا ہے, اور دیکھو یہ گروہ ہیں کہ جو ایمان کے دشمن ہیں, اسلام کے دشمن ہیں, بظاہر تمہیں اچھے نظر آتے ہیں لیکن ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت امت مسلمہ کئی مسائل کا شکار ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کفار یہود و نصارہ کھلم کھلا سازشیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن دوسری طرف جو خطرناک مسئلہ ہے وہ ہے اسلامی لبادہ اوڑھ کر دل سے ایمان نکالنے کی کوششیں ہیں. لبادہ اسلام کا اوڑھا ہے, کوئی آپ کا دوست بن کر آپ کو زہر دے تو اس سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو آج دوست بن کر زہر دیا جا رہا ہے, ہماری نوجوانوں کے ایمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے, اور یہ ایک ایسی خطرناک سازش ہے. آج ہم نے غفلت کی, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کئی لوگوں کے ایمان برباد ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی. حضرت اسامہ بن زید اس حدیث کے راوی ہیں. بخاری شریف کتاب فضائل المدینہ باب آطام المدینہ حدیث نمبر 1878, اور مسلم شریف کتاب الفتن حدیث نمبر 7245. اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على اطم من اطام المدینہ. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں ایک ٹیلے پر اوپر چڑھے, اور آپ نے دیکھا سرکار کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو اور لوگ نہیں دیکھ سکتے. آپ ماضی کو بھی دیکھتے ہیں, مستقبل کو بھی دیکھتے ہیں. تو آپ نے مستقبل کو دیکھا. فقال, پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هل ترون ما ارى, کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. انی لارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کا مواقع القطر, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح داخل ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے مسلسل گرتے ہیں. ایک فتنہ, پھر اس کے بعد دوسرا فتنہ, پھر تیسرا فتنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دی. آج بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب ہم کسی کو غلط نہیں سمجھتے. بعض لوگ کہتے ہیں سب صحیح ہیں, ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے, آئیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں سنیں کہ یہ کہہ دینا کہ میرا کسی فرقے سے تعلق ہی نہیں ہے اور سب ہی صحیح ہیں، ہم تو کسی کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ کہنا کتنا غلط ہے اور کتنا یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ امام ابو داؤد شریف، امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنی حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد میں، کتاب السنہ میں حدیث لکھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 4597۔ عن معاویہ بن ابی سفیان امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہو قام فقال علا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا کہ بے شک ایک دن رسول اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے۔ فقال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان من قبلکم من اہل الکتاب، سن لو تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے یہودی اور عیسائی، افترقوا علی سنتین وسبعین ملہ، وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةِ سَتَفْتَرِقُ عَلَىٰ سَلَاتٍ وَسَبْعِينَ، اور بے شک میری امت یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سنتانی وسبعون فی النار وواحد فی الجنہ وہی الجماعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، سنتانی وسبعون فی النار، 72 جہنمی ہوں گے، وہ واحد فی الجنہ، اور ایک ہی فرقہ جنتی ہوگا۔ اب جو کہے کہ سارے ہی حق پر ہیں، سب ہی صحیح ہیں، تو واقعی اس نے سرکار کے فرمان کو سمجھا نہیں۔ اور جب ایک گروہ جنتی ہے اور کوئی کہے کہ میرا کسی گروہ سے تعلق نہیں، تو یہ تو رسول اللہ کی امت سے باہر ہو گیا ہے۔ وہی الجماعہ، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والا جو گروہ ہوگا وہ سب سے بڑا گروہ ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ اہل سنت جن کے عقائد یہ ہیں کہ اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، رسول اللہ کا بھی ادب کرنا ہے، صحابہ کا بھی ادب کرنا ہے، اہل بیت کا بھی ادب کرنا ہے، اولیاء کی بھی تعظیم کرنی ہے، یہ اہل سنت الحمدللہ مسلمانوں کا وہ بڑا گروہ ہے جو ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہا۔ داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے بھی اہل سنت کا ذکر کیا، مجدد الف ثانی نے بھی اہل سنت کا ذکر کیا، حضور غوث اعظم کی کتاب میرے سامنے ہے غنیت الطالبین، حضور غوث اعظم نے بھی یہی بات ذکر فرمائی، ابھی ہم حوالہ سنیں گے کہ آپ نے فرمایا اہل سنت ہی جنتی گروہ ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی یہ بات کہی، خواجہ غریب نواز نے بھی یہ بات کہی، تمام بزرگان دین نے اپنے اپنے دور میں یہی کہا کہ 73 فرقوں میں سے جنتی گروہ صرف اہل سنت ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیخرج فی امتی اقوام، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے، تجارہ بہم تلک الاہواء، گمراہی ان کے جسموں میں گھس جائے گی، رگوں میں، ان کے خون میں گمراہی سرایت کر جائے گی. کما یتجارا الکلب لصاحبہ، جیسے پاگل کتا کسی کو کاٹ لے تو جس طرح زہر پورا جسم میں سرایت کر جاتا ہے، بعض لوگوں کے جسم میں گمراہیت سرایت کر جائے گی. اس حدیث میں اشارہ یہ ہے کہ جس طرح پاگل کتا کسی کو کاٹ لے تو زہر سرایت کر جاتا ہے، اسی طرح بد عقیدہ کی صحبت انسان کے ایمان کو برباد کر دیتی ہے. قال عمرو الکلب بصاحبہ لا یبقى منہ عرق ولا مفصل الا دخلہ. حضرت عمر کہتے ہیں اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب کتا کسی کو کاٹ لے تو زہر ہر رگ میں چلا جاتا ہے، ہر جوڑ میں چلا جاتا ہے، تو کوئی بد عقیدہ شخص کی صحبت میں بیٹھے اور وہ اسے کاٹ لے تو بد عقیدگی کا زہر انسان کے ذہن و دماغ میں سرایت کر جاتا ہے. اہل سنت جنتی ہیں، اس کا ذکر امام مسلم نے بھی کیا، حدیث کی مستند کتاب ہے مسلم شریف میں امام مسلم نے جو مقدمہ لکھا ہے اس میں ایک چیپٹر قائم کیا، باب فی ان الاسناد ان الاسناد من الدین، اس میں روایت نمبر 27 ہے. اب فرماتے ہیں عن ابن سیرین قال، حضرت محمد بن سیرین جنہوں نے فیض حاصل کیا صحابہ کرام سے، تابعی بزرگ ہیں، قال لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنہ. اب کہتے ہیں پہلے صحابہ کرام کا دور تھا، سب طرف صالحین تھے، کوئی بھی ہمیں روایت بیان کرتا ہم فوراً قبول کر لیتے اور پوچھتے نہیں تھے کہ کس نے بیان کیا، اس کا عقیدہ کیا ہے، کیونکہ تمام صحابہ کرام کے عقیدے درست تھے. لیکن کہتے ہیں جب سے فتنے پیدا ہوئے، قالوا سموا لنا رجالکم فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ. تو آپ نے کہا اب یہ ہو گیا کہ ہم کوئی بھی ہمیں روایت پیش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیان کرنے والا کون ہے، اور اگر وہ سنی ہوتا ہے تو ہم اس کی حدیث کو قبول کر لیتے ہیں. فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، اگر وہ سنی ہوتا ہے تو ہم اس حدیث کی روایت کو لے لیتے ہیں. وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعِ بدعی فلا یؤخذ حدیثهم، اور اگر وہ بدعتی گمراہ بدعقیدہ ہو تو ہم اس کی روایت کو قبول نہیں کرتے. الحمدللہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، ہر اتوار کو عصر تا مغرب ختم قادری شریف میں آتے ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ختم شریف کی برکتیں آپ دنیا میں بھی پا رہے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی پائیں گے. تو آئیے اب ہم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین، جو اس وقت پوری دنیا میں عام ہے، اس سے چند باتیں عرض کرتے ہیں، اور ایک فرقے کے متعلق حضور غوث اعظم ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں اس گمراہ فرقے سے خود بھی دور رہنا، اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو بھی ان سے دور رکھنا. وہ کون سا گروہ ہے، ہم حضور غوث اعظم کے ارشادات کی روشنی میں سماعت کریں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 175 جلد اول میں ہے. عمل فرقۃ الناجیہ، بہرحال جو گروہ جنتی ہے اور نجات پانے والا ہے، فہیہ اہل السنت والجماعتی، وہ صرف سنی لوگ ہیں. یہ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ ایک ایسے گروہ کا رد کر رہے ہیں جس گروہ کو عام طور پر شیعہ کہا جاتا ہے، شیعہ اہل تشیع، اثنا عشری، رافضی، یہ سارے ان کے مختلف نام ہیں. بہری فرقہ اور آغا خانی ان کا تعلق بھی شیعہ مذہب سے ہے. ان میں مختلف فرقے ہیں اور ان کے مختلف نظریات ہیں, لیکن آج کی نشست میں ہم ان نظریات کو بیان کریں گے جو ہر شیعہ کے اندر یہ جراثیم پائے جاتے ہیں. یعنی آپ آغا خانی کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی شیعہ ہیں لیکن ان کا طرز زندگی اور ہے. بوریوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا طرز زندگی اور ہے, ان کے عقائد اور ہیں. اسناشری کو دیکھتے ہیں تو وہ کچھ اور نظر آتے ہیں. تو بعض عقائد میں یہ مختلف ہیں اور بعض عقائد میں سب متفق ہیں. تو آج کی نشست میں ہم وہ عقائد سنیں گے جو ہر شیعہ رافضی کہلانے والے کے عقیدے میں یہ چیزیں لازمی ہیں. اب یہ بھی سمجھ لیں کہ شیعہ مذہب کا بانی کون ہے. اس مذہب کا بانی عبداللہ بن سبا ہے. عبداللہ بن سبا یہ بظاہر ایمان لے آیا تھا لیکن در حقیقت یہ ایمان نہیں لایا تھا, یعنی یہ منافق تھا. بظاہر یہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن دل سے یہ منافق تھا اور یہودی مذہب سے اس کا تعلق تھا. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی لیکن یہ ناکام ہو گیا تو یہ چپ ہو کر بیٹھ گیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں اس نے فتنہ اٹھایا اور حضرت علی کی شہادت میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے وہ عبداللہ بن سبا کا ہے جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا. لیکن جیسا کہ آپ نے سنا, بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے وہ مومن نہیں تھا. اس نے دل میں ٹھانی تھی کہ مسلمانوں سے میں انتقام لوں گا. تو انتقام لینے کے لیے اس نے حضرت عثمان غنی کے دور میں سازش کی اور حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. یہ پورا طویل جو واقعہ ہے جس کو سن کر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, بلکہ بیان کرنے کے لیے زبان میں ہمت نہیں ہوتی. اس واقعے کا منصوبہ بنانے والا عبداللہ بن سبا تھا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں شامل ہو گیا اور پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک گروہ بنایا جس کا نام رکھا شیعان علی. اور ان کے ذہن میں یہ ڈالا کہ اہل بیت سے محبت یہ بہت ضروری ہے. ہر مسلمان اس بات سے متاثر ہوا کہ اہل بیت سے محبت واقعی ہونی چاہیے, لیکن اس نے اہل بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ کرام کی دشمنی لوگوں کے دلوں میں ڈالی اور ایسے ایسے عقائد اس نے ڈال دیے کہ اگر ان عقائد کو دیکھا جائے تو پوری اسلام کی عمارت نعوذ باللہ من ذالک پھر منہدم نظر آتی ہے. ان کے ہاں یہ تو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ یہ ماتم کرتے ہیں, ڈھول پیٹتے ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماتم کرنا یہ حرام ہے. 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ کا اعلان کرنا یہ حرام ہے. ہاں, بیوہ اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارتی ہے, لیکن یہ تو ماتم کرنا, ڈھول پیٹنا, یہ ایک گناہ کبیرہ ضرور ہے مگر ان کے مسائل تو اس سے بھی زیادہ ہیں. انہوں نے وضو کو بدل دیا. کوئی بھی شیعہ پاؤں کو نہیں دھوتا. ان کے نزدیک پاؤں دھونا فرض نہیں ہے, حالانکہ ہمارے نزدیک پاؤں دھونا, قرآن فرماتا ہے پاؤں دھونا فرض ہے. انہوں نے نماز کو بدل دیا. شریعت میں 5 نمازوں کے 5 وقت ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. یہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں, ایک کا نام فجر رکھتے ہیں, ایک کا نام ظہرین رکھتے ہیں, دوسرے کا نام جو ہے مغربین رکھتے ہیں, تیسرے کا. تو مسلمانوں کی نمازیں 5 اور ان کی نمازیں 3. پھر انہوں نے اذان اور کلمے کو بدلا. اور ان کی کتابوں میں ایسی ایسی خرافات ہیں کہ وہ خرافات یعنی پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن ان گندی باتوں کی نسبت انہوں نے حضرت امام حسین سے کی ہے، امام زین العابدین سے، امام جعفر صادق، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام حسن عسکری، حضرت علی، ان بزرگوں کی طرف جو آئمہ اہل بیت ہیں ان کی طرف انہوں نے گندی باتوں کی نسبت کی ہے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، یعنی آپ سوچیں وہ کتنی گندی باتیں ہوں گی کہ میں آپ کے سامنے ممبر کے سامنے بیٹھ کر پڑھ نہیں سکتا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، یعنی اس کے بارے میں آپ سوچیں کتنی گندی باتیں ہوں گی۔ اور وہ باتیں انہوں نے اہل بیت کے آئمہ کی طرف منسوب کی، تو یہ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ چونکہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور اہل سنت بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، جو بھی سنی ہوگا اس کے سامنے امام حسین کا نام لیں وہ خوش ہوگا، خاتون جنت کا نام لیں وہ خوش ہوگا۔ اب یہ چونکہ امام حسین کا نام، خاتون جنت کا نام، امام زین العابدین کا نام لیتے ہیں تو سنی یہ سوچتا ہے کہ ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے، یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں، یہ بھی تو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں۔ تو اہل بیت کی محبت کا اظہار کر کے وہ دھوکے میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی اور آپ نے ایک ہمیں درس دیا کہ کسی کی ظاہری معاملوں، کسی کے ظاہری معاملات سے متاثر مت ہونا۔ آپ نے ایک گروہ کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا تحقرون صلاتکم مع صلاتہم یا صحابہ، ایک گروہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ ایسی لمبی لمبی نمازیں پڑھے گا کہ ان کی نمازیں دیکھ کر تم متاثر ہو جاؤ گے۔ وَصِيَامَكُمْ مَعْ صِيَامِهِمْ، ان کے روزے دیکھ کر تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے۔ وَقِرَاءَتَكُمْ مَعْ قِرَاءَتِهِمْ، اور یہ کثرت سے قرآن پڑھیں گے اور تم ان کی کثرت قرآن دیکھ کر متاثر ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ تم ان کی قرآن کثرت پڑھنے سے متاثر نہ ہونا، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ کوئی قرآن کا نام کثرت سے لیتا ہو، قرآن کثرت سے پڑھتا ہو تو دل مائل ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل مائل ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ پھر ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کر کے دھوکہ دیتے ہیں، اور حضور کی تعلیمات کے مطابق ہمیں ان کے عقائد دیکھنا چاہیے، نہ کہ ظاہری باتوں سے ہمیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، تمہارے معاملے میں دو فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک وہ فرقہ، وہ گروہ جہنم میں جائے گا جو تم سے نفرت کرے گا، جیسے خارجی جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا ایک گروہ وہ جہنم میں جائے گا جو تمہاری محبت میں غلو کرے گا، جیسے یہ شیعہ کہ حضرت علی کی محبت میں انہوں نے غلو کیا اور پھر وہ باتیں کہہ دیں کہ جس سے صحابہ کرام کی توہین و بے عزتی ہوئی۔ تم اس کا کہا تھا ان کی خود کتابوں میں ایسی ایسی گندی باتیں لکھی ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، زبان پر انسان نہیں لا سکتا، ممبر رسول پہ بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا، خواتین سن رہی ہیں اس کو ویسے بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ان کی کتابوں میں ہیں، لیکن ایک گندگی ایسی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک لاکھوں لوگ اسے روزانہ سنتے ہیں، اور آج لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی اس گندگی سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے. اب تین دفعہ کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. ہم جتنا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, سنی ہیں, ایسے بدعقیدہ گروہ سے دور ہیں, ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے. آئیے تین دفعہ شکر کی نیت سے کہیے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. لیکن کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ بھئی ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہم تو ان سے دور رہتے ہیں, پھر یہ موضوع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی کبھی متاثر ہو جاتا ہے. کبھی ہماری اولاد ان سے دوستی کرتی ہے اور ہمیں اتنا علم نہیں ہوتا کہ یہ کتنے غلط عقائد میں مبتلا ہیں, تو ہمیں معلوم تو ہو کہ ان سے دور رہنا کتنا ضروری ہے. تو وہ گندگی جسے لاکھوں لوگ روزانہ سنتے ہیں اور وہ کلمہ کفر ہے, آپ کہیں گے وہ کیا چیز ہے کہ یہ شیعہ فرقہ روزانہ لاکھوں لوگوں کے سامنے کلمہ کفر بولتا ہے؟ بھئی شیعہ میں اس مذہب میں ایک مسئلہ تقیہ ہے. تقیہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ سنیوں کے سامنے جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا ہی انسان کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا. یعنی یہ ہر مسئلے میں تقیہ لاتے ہیں. ہم نے پوچھا حضرت علی نے صدیق اکبر سے بیعت کی تو کہا تقیہ کیا تھا, حضرت عمر سے بیعت کی تو کہا جی تقیہ کیا تھا, عثمان غنی سے بیعت کی تو تقیہ, یعنی جھوٹ موٹ بیعت کر لی, نعوذ باللہ من ذالک, اور کہتے ہیں کہ جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی ایمان نہیں. تو جھوٹ بولنا جس کو آپ دوسرے الفاظ میں منافقت کا نام دے سکتے ہیں, کہ دل میں کچھ ہو سامنے کچھ ہو. تو ان کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ ہے کہ جب آپ ان کے پاس جائیں تو یہ اپنے عقیدے نہیں بتاتے اور تقیہ کرتے ہیں, اور یہ اپنے بچوں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ جو سنی کو جھوٹ نہ بولے وہ مومن نہیں ہے. لا ایمان لمن لا تقیت لہ, ایک من گھڑت انہوں نے روایت بنائی ہے کہ جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی ایمان نہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس لیے اب ہوتا یہ ہے کہ ان کی محفلوں میں ان کی مجلسوں میں کوئی جاتا ہے پھر جا کے پوچھتا ہے کیا آپ کے یہ عقائد ہیں, تو فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں. لیکن یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ سب کے سامنے ہے, اس میں جھوٹ نہیں بول سکتے کہ ہم نہیں کہتے, اور بڑا سخت جملہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یعنی وہ جملہ اتنا گندا ہے کہ افسوس آج ہم دین سے اتنے دور ہیں کہ آج تک ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ کتنی گندگی ہمارے کانوں میں جا رہی ہے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان لوگوں نے اپنے کلمے کو بدل دیا ہے, اذان بدل دی ہے, نماز بدل دی ہے. تو جو اذان میں تبدیلی لائے ہیں تو اس میں نعوذ باللہ من ذالک ایک بہت ہی گندا جملہ ڈالا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل, نعوذ باللہ من ذالک. اب چونکہ دین سے دوری ہے کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خلیفۃ بلا فصل کے معنی کیا ہے. خلیفۃ بلا فصل, فصل فاصلے کو کہتے ہیں. تو یہ اذان میں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور کے بعد ڈائریکٹ حضرت علی خلیفہ ہیں, اور باقی صدیق اکبر, حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. اس کی یہ معنی بنتا خلیفۃ بلا فصل. یعنی حضور کے بعد حضرت علی خلیفہ تھے، صدیق اکبر اور صحابہ نے زبردستی قبضہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر نے کیا، حضرت عثمان غنی. اور یہ شرعی مسئلہ یاد رکھیں کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر کی خلافت کا انکار کفر ہے، اور صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار بھی کفر ہے، اور صدیق اکبر اور حضرت عمر کی غستاخی بھی کفر ہے، کیونکہ ان کی شان قرآن و حدیث میں ہے. تو جو ان کی شان کا منکر ہے وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، سرکار کے فرمان کا بھی انکار آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی خلافت کی طرف اشارہ فرمایا اپنے فرمان میں. تمام صحابہ کرام جن کی خلافت پر جنہوں نے اجماع کیا ان کا بھی انکار. اور یہ تبرہ ہے، تبرہ کہتے ہیں گالی کو. تو یہ خلیفتم بلا فصل گویا کہ صدیق اکبر کے لیے گالی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر حضرت عثمان غنی کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ مانا یہ ہوئے کہ خلیفہ تو حضرت علی تھے اور باقی یہ تیروں تو خلیفہ تھے نہیں، جب وہ نہیں تھے تو یہ ظالم ہوئے، اور ظالم کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، تو گویا کہ انہوں نے ان کو صحابیت سے بھی خارج مانا. جب ہماری فضاؤں میں اتنا گندا جملہ گونجتا رہے تو پھر ہمارے ملک میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تباہی و بربادی ہر طرف ہے. اور آج لوگ اس مسئلے کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے، یعنی آ کر ہم سے پوچھتے ہیں، بتائیے میرے بیٹے کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک شیعہ لڑکی سے شادی کر لے، کیا شادی ہو جائے گی؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ بتائیے ایسے لوگوں کے یہاں بیٹی دینا یا بیٹا دینا یا بیٹی لینا ایسے لوگوں سے، یہ تو تباہی و بربادی ہے. بلکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدد الف ثانی، خواجہ غریب نواز، حضور غوثی اعظم، داتا گنج بخش، سب کی تحریریں پڑھیں تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ ان سے نکاح بھی نہیں ہوتا. جو لوگ امام بارگاہ میں جاتے ہیں، اس کو امام بارگاہ کہنا بھی امام کی توہین ہے، کہ یہ تو ایمان بگاڑا کہا جا سکتا ہے اس کو. وہاں جاتے ہیں چاہے دنیاوی مقاصد کے لیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ روزانہ وہاں سے اتنا گندا جملہ روزانہ کہا جاتا ہے اسپیکر پر، اور جہاں پر اس قدر گندگی ہو وہاں جانا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ ایسی جگہوں سے اگر گزرنا بھی پڑے تو انسان تیزی کے ساتھ گزر جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوم سمود کے آثار سے گزرے، جہاں پر قوم سمود پر اللہ کا عذاب آیا، تو وہ کنواں جس سے قوم سمود پانی پیتی تھی، سرکار وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ سب اپنے سروں کو جھکائیں اور روتے ہوئے گزریں. سرکار نے اپنے سر مبارک کو جھکا دیا، چادر اپنے سر پر ڈال دی، اور بڑی تیزی کے ساتھ اونٹنی دوڑاتے ہوئے آپ گزر گئے اور روتے ہوئے گزر گئے. اور ایسی جگہوں سے پانی پینے سے رسول اللہ نے منع فرمایا کہ جہاں ایسی گندی باتیں ہوئی ہوں. کہ کچھ صحابی وہ پانی لے کر آ گئے، آپ نے فرمایا کون سے کنویں سے لیا؟ کہ قوم سمود کے اس کنویں سے جہاں قوم سمود پانی پیتی تھی. آپ نے فرمایا پانی سارا پھینک دو. کہا یہ آٹا ہم نے گوندا ہے، آپ نے فرمایا آٹا بھی پھینک دو، کہ اس میں اللہ کا غضب ہے. تب سوچیں کہ جس مقام پر روزانہ اذان کے نام پر خرافات بولی جائیں، اور خلیفتم بلا فصل کہہ کر صحابہ کرام کی اتنی بڑی گستاخیاں کی جائیں، تو اس میں کیا قدم رکھنا چاہیے انسان کو؟ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو اپنے مقامات پر بیٹھ کر مسلمانوں پہ شرک و بدعت کے الزامات لگاتے ہیں اور اولیاء اور بزرگان دین کی توہین کرتے ہیں، رسول اللہ کے بے ادب گستاخ ہیں، ان کے مراکز سے بھی انسان کو اول تو گزرنا نہیں چاہیے، مجبوری میں گزرے تو سر جھکا کر جلدی گزر جائے کہ کہیں ان پر جو نحوست نازل ہوئی ہے کہیں ہم پہ نازل نہ ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی خبر دی کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں گے لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ جہاں تک شیعہ مذہب کا تعلق ہے تو یہ صحابہ کرام کے بے ادب گستاخ ہیں۔ کتنے بے ادب گستاخ ہیں کہ حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ومن ذلک ایضاً، یہ حضور غوث اعظم کی عبارت ہے غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 180 پر اور پہلی جلد میں، ومن ذلک ایضاً ادعاؤہم ان الامۃ ارتدت بترکہم امامۃ علی رضی اللہ عنہ الا ستۃ نفر۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے، الا ستۃ نفر، صرف 6 صحابہ مسلمان بچے، وہم علی وعمار ومقداد بن اسود وسلمان فارسی وسلمان الفارسی ورجلان آخران۔ کہتے ہیں کہ 6 افراد میں علی مسلمان بچے، حضرت عمار، حضرت علی، حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی اور 2 اور صحابی۔ یعنی حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف 6 صحابہ مسلمان ہیں، باقی سارے کافر ہیں۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو کسی عام مسلمان کو مشرک کہے، شرک کی نسبت کرے، کفر کی نسبت کرے تو وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے 6 کو مسلمان مانتے، باقی سب کو مرتد مانتے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو یہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں اور نام دیتے ہیں اہل بیت سے محبت کا، کہتے ہیں ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ سب سے زیادہ یہ گستاخیاں کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، حالانکہ عقیدہ جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے اور ترمذی شریف میں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو تو ہمیشہ ہدایت پر رکھ اور اسے ایسا بنا دے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہو۔ بتائیے سرکار کی دعا کے بعد حضرت امیر معاویہ کی جو گستاخی کرے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم دے اور اسے حساب سکھا اور اسے اپنے عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، یہ فرقہ ان کا گستاخ ہے، حضرت عثمان غنی کا گستاخ ہے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حفصہ، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت ابو سفیان، حضرت عمر بن عاص اور کئی صحابہ کرام کا کھلم کھلا گستاخ ہے، بلکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ ان تمام صحابہ کرام کو لعنت دینی چاہیے، نعوذ باللہ من ذلک، بلکہ 7 محرم کو ان کی محفل لان و تان یہ منعقد کرتے ہیں اور جس میں خاص یہی لوگ جمع ہوتے ہیں اور صحابہ کرام کو لعنت دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ لیکن چند مہینوں سے انہوں نے اپنا ٹرین بدل لیا، جب دیکھا کہ مخالفت ہو رہی ہے، سنیوں کو شعور آ رہا ہے، تو اب انہوں نے صحابہ کرام کی محبت کا دم بھرنے لگے، صحابہ کرام کی محبت کا یہ دم بھرنے لگے۔ لیکن عام سنی سمجھتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن سنی خوش ہو جاتا ہے، اسے پتہ نہیں یہ تمام صحابہ سے مراد لیتے ہیں 6 صحابہ، کیونکہ ان کے نزدیک صرف 6 ہی صحابہ ہیں، تو یہ کہتے ہیں تمام صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں اور مراد لیتے ہیں 6 کو۔ اور کبھی کبھی یہ تقیہ اس طرح کرتے ہیں جیسے آج کل یہ چند مہینوں سے کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر کے خلاف بولنے کی جرات نہیں رکھتے، تو میڈیا پہ آ کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بس ہمارے جو سنی ہیں دنیا میں اس سے بھولی قوم آپ کو نہیں ملے گی، سنی ان کیا ہی بھولے ہیں، بہت سادے ہیں، اتنی اتنی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایک گروہ وہ گزرا ہے اب بھی ہے جو ساری زندگی اپنی کتابوں میں یہ لکھتا رہا کہ محفل نعت محفل میلاد بدعت ہے حرام ہے، جلوس نکالنا یہ بدعت ہے حرام ہے، کسی کا دن منانا بدعت حرام ہے، ان کی کتابوں میں یہی لکھا ہے، جن کو یہ مانتے ہیں انہوں نے بھی اب بھی وہی کتابیں چھپ رہی ہیں اس میں یہی لکھا ہے، لیکن اب یہ محفل میلاد کرنے لگے، اس کا نام بدل دیا محفل ذکر و نعت، تو یہ نعت خوانی کرنے لگے، جلوس نکالنے لگے، صحابہ کرام کی یاد میں جلوس نکالنے لگے، لوگ متاثر ہو گئے کہ دیکھو اب تو یہ اب تو نعت بھی پڑھ رہے ہیں، درود شریف کی محفل بھی رکھ رہے ہیں، قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے، لوگ ذرا ذرا سی باتوں میں ہمارے سنی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب تبلیغی جماعت نے جب درود خوانی نعت خوانی حضور کی تعریف کا سلسلہ شروع کیا تو لوگ اس سے متاثر ہو گئے کہ بھئی یہ تو حضور کی بکریوں کا نام بھی لیتا ہے، عاشق کا نام بھی لیتا ہے، یہ تو عاشق رسول ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک ہی گروہ جنتی ہے اور وہ گروہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت وہ ہیں جو بزرگان دین کے عقائد کے مطابق آج تک وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس فرقے کے بارے میں لکھتے ہیں وَإِنَّمَا قِيلَ لَهَا الشِّيَعَ، ان کا نام شیعہ ہے، لِأَنَّهَا شِيَعَتْ عَلِيًا رضی اللہ عنہ وَفَضَّلُوا عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ، اس گروہ کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ حضرت علی کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں، حالانکہ تمام صحابہ میں افضل صدیق اکبر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ اور فرمایا وقیل لہر رافضہ لرفضہم اکثر الصحابہ و امامت ابی بکر و عمر، اور یہ اسلام سے باہر فرقہ ہے اس لیے کہ یہ اکثر صحابہ کرام کا انکار کرتے ہیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی امامت کا انکار کرتے ہیں، ان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ ہم مزید فرماتے ہیں وَأَنَّ الْآئِمَّةَ مَعْصُومُونَ مِنَ الْآفَاتِ مِنَ الْغَلَطِ وَالسَّهْوِ وَالْخَطَأِ، اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء ہیں اور فرشتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ فرقہ آئمائے اہل بیت کو، یعنی حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام زین العابدین، ان کو معصوم مانتا ہے، اور غیر نبی اور غیر فرشتے کے علاوہ، یعنی فرشتے اور نبی کے علاوہ کسی کو معصوم ماننا یہ بھی کفر ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان للامام ان یقول لست بامام فی حال التقیہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام امام اس وقت نہیں بن سکتا جب تک وہ تقیہ نہ کرے، اور تقیہ کے معنی منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ ان من حارب علی رضی اللہ عنہ فہو کافر باللہ عز وجل، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جن کی جنگیں ہوئیں، حضرت امین معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سب کو یہ کافر مانتے ہیں۔ وقد ادعت ان علی رضی اللہ عنہ افضل من الانبیاء، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی نبیوں سے افضل ہیں، حالانکہ غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ وَإِتَّعَدْ عَيْدًا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَبِيًّا. اور ایک گروہ نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علی نبی ہیں. وَأَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ غَلِطَ فِي نُزُولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ. اور کہتے ہیں حضرت جبریل سے غلطی ہوئی, جبریل کو آنا تو تھا وحی لے کر حضرت علی کے پاس, لیکن غلطی میں حضور کے پاس چلے گئے. نعوذ باللہ من ذلك. وَإِدَّعَتْ أَيْضًا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِلَهًا عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَسَائِرِ خَلْقِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور ان میں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے. حضور غوث اعظم کہتے ہیں عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ, ان پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور ساری مخلوق کی لعنت. اَنَّ اللَّهُ عَلَى صُورَةِ الْإِنسَانِ, ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ انسانی شکل و صورت رکھتا ہے. نعوذ باللہ من ذلك. وقت چونکہ مختصر ہے, اور بھی حوالے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جو عقائد بیان کیے, بس میں اب اختتام کی طرف آتا ہوں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اس گروہ سے خود بھی دور رہو, اپنی اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی دور رکھو. شروع میں عرض کر دیا گیا کہ الدین النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے, تو اسی خیرخواہی کے جذبے میں ہم نے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی, اور اگر ہم یہ عرض نہ کریں تو ہم بھی مجرم ہوں گے. مجدد الف ثانی علی الرحمہ اپنی کتاب رد مذہب شیعہ میں لکھتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا ظہرت الفتن والبدع, جب فتنے اور گمراہیاں ظاہر ہو جائیں, وصبت اصحابی, اور میرے اصحاب کو برا کہا جائے, فلیظہر العالم علمہ, تو عالم کو چاہیے, جاننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا ہتھیار استعمال کرے اور ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا ہو جائے. وَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو ایسا نہیں کرے گا, ذرا غور کیجئے گا, سرکار فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور آ جائے, جب میرے صحابہ کرام کو برا کہا جائے, تو جاننے والے پر فرض ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے اور اپنے علم کو استعمال کرے. جو ایسا نہیں کرے گا, حضور کیا فرماتے ہیں, وَمَن لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو ایسا نہیں کرے گا, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ, تو اس پر اللہ کی لعنت, وَالْمَلَائِكَةُ, اور فرشتوں کی لعنت, وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, اور تمام لوگوں کی لعنت, لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُ سَرْطًا وَلَا عَدْلًا, ایسے خاموش رہنے والے عالم کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول فرمائے گا. متنوں پیارے بھائیوں, بس آخر میں یہ عرض ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے, ایسے لوگوں سے دور بھاگیے. حافظ ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی کے پاس بیٹھے تھے, اس کی جان نکل رہی تھی, تو ان بزرگ نے ان کے سامنے کلمہ پڑھا, اور نیت یہ تھی کہ وہ کلمہ پڑھ لے, تو اس مرنے والے نے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں, میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا جب میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ایک آگ میری طرف بڑھتی ہے اور میری زبان کو پکڑ لیتی ہے. تو بزرگ نے فرمایا, یہ بتا کہ تیری دوستی دنیا میں کس سے تھی؟ تو اس نے کہا, میرا ایک دوست تھا جو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا تھا, گو کہ وہ میرے سامنے برائی نہیں کرتا تھا مگر اس کا عقیدہ غلط تھا, مجھے معلوم تھا. تو آپ نے فرمایا, اس سے دوستی رکھنے کی وجہ سے تجھے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا. تو اگر ایمان کی سلامتی چاہیے تو انسان انہیں دوست بنائے جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جائے, جن کے عقیدے درست ہیں. قرآن پاک کے نور سے اپنے آپ کو منور کیجئے, نور قرآن سے وابستہ ہو جائیے, قرآن پاک کو سمجھیں, صحیح عقائد سمجھیں, اپنی اولاد کو سمجھائیں. اگر ہم نے کوتاہی کی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہماری اولاد میں سے کوئی اگر گمراہ ہو گیا تو کل بروز قیامت ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ رب العالمین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہمیں ہر گمراہی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔